عزیز بھائیو، یہ سورہ بقرہ کی آخری تین آیات ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، ہم سورۃ کے ختام پہ پہنچائے ہیں. سورہ پوری البقرہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے ایک نئی جو ہے اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، اور یہ اسلام کی سوسائٹی، اسلام کے معاشرے، اس کی ایک ملت و ایک ریاست کے طور پہ اس کا جو ظہور پذیر ہوا. تو وہاں پہ مسلم معاشرے کو جن تمام احکامات کی اور احکامات کی اور جن ہدایات کی ضرورت تھی، وہ ساری جو ہے آہستہ آہستہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہے یہ سال ڈیڑھ سال کے اندر جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترتی رہی ہیں. تو یہ سارے احکامات ہیں. دو بڑے حصے ہیں سورت کے. ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بنی اسرائیل اور ان کی سرگزشت پہ مشتمل ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے دنیا کی امامت دی اور ان کے ذمے یہ کام لگایا اللہ تعالیٰ کی دعوت کو پہنچانے کا، اور پھر اس ذمہ داری پر ان سے کیا کیا خطائیں ہوئیں، کیا کیا غلطیاں انہوں نے کی، کیا کیا گناہ کیے، کیا کیا سرکشیاں اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوتیں انہوں نے جو کی ہیں. اور مجموعی طور پر چونکہ یہ قوم جو ہے ان جرائم میں مبتلا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اجتماعی طور پر اس امت کو، اس قوم کو معزول کر دیا اس منصب سے، اور ایک نئی امت کھڑی کر دی، نئی امت برپا کی، اور یہ امت مسلمہ ہے. اور اس کا کام بھی وہی تھا جو اس سے پہلی امت کے ذکر تھا، کہ امامت کا کام اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کا کام جو رسول انجام جو ہے جو دیتے رہے ہیں، اب یہ امت جو ہے وہ انجام دے گی. اور بالکل وہی جو ہے ان پہ بھی اصول و ضوابط اور اللہ تعالیٰ کے قانون وہی نافذ ہوں گے جو اس سے پہلے لوگوں پر ہوئی ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم یہ دو بڑے حصے ہیں سورت کے، بڑے کافی طویل ہیں، ایک پارے سے زیادہ مشتمل پہ جو ہے وہ پہلی قوم کے متعلق احکامات ہیں، پھر دوسری امت کے متعلق ہیں، اور دوسری امت کے متعلق بہت تفصیل سے ہیں، 120 سے 121 140 آیات ہیں، 142 آیات ہیں جو اس ہدایات سے متعلق ہیں، اور تفصیلی ہدایات ہیں جن کو الحمدللہ ہم پڑھائے ہیں. اور اب اس سورت کا اختتام ہو رہا ہے جو عظیم دعا پر مشتمل ہے. یہ سارے مختلف احکامات جو ہیں ان کا خلاصہ ہے یہاں پہ، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم نے جو ہے مختلف قسم کے جو امت اور کسی اجتماعی معاشرے کے اندر ان کو ڈے ٹو ڈے بزنس کرنے کے لیے اور دوسری قوموں سے معاملات کرنے کے لیے اور آپس کے معاملات کرنے کے لیے اور اجتماعی معاملات کرنے کے لیے اور انفرادی معاملات کرنے کے لیے مختلف شعبہ ہے زندگی کے اندر جن ہدایات کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ یہاں پہ سب ان کو بتایا گیا اور ان کا ایک خاکہ یہاں پہ اس سلائیڈ میں پیش کیا گیا ہے. اب اس ہم آخری آیات کی طرف آتے ہیں، للہ ہے. اور یہ آج کی آیات جو ہے معروف بھی ہیں، ہم عام طور پر یاد بھی ان کو جو ہے بچپن میں کر لیتے ہیں، اور ان کے الفاظ بھی نسبتاً بہت آسان ہیں، اور یہ سارے الفاظ کے منبیش جو آج استعمال ہوئی ہیں یہ سارے اردو میں کسی نہ کسی حوالے سے معروف ہیں، پہچانے جاتے ہیں. للہ ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں. اور کے لیے ہیں سے مراد جب ہے ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور یہ ملکیت کا تصور اس لیے ہے کہ چونکہ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ کی حکمیت کا جو تصور دیا گیا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اور اس کو واضح کلیئر کرنے کے لیے اور دلوں میں اور قلوب اور اذہان میں راسخ کرنے کے لیے یہ بات جو ہے نا بات بتائی جاتی ہے، اور اس میں یہ ملکیت کا جو ہے وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے لفظ، جو اس کے اندر اصل میں اس کے معنی کے اندر جو پوشیدہ ہے. اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں سارے. ما فی السماوات، ما جو بھی سماوات میں ہے آسمانوں میں، اور ما فی الارض جو زمینوں میں ہے، وہ بھی جو ہے وہ بھی ہر سب کچھ زمین اور آسمانوں میں، یعنی گویا زمین و آسمان سے مراد ہم پہلے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ پوری کائنات، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا وہ اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ان پہ حاکم ہے. وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو، ابھی اس لفظ کو ہم نے ایک سبق چھوڑ کے پیچھے پڑھا تھا جو ہے ابدا یبدی ابدان جو ہے ظاہر کرنے کے معنوں میں تھا، ما فی، ما جو فی میں انفس نفوس جان کم تمہاری، تو جو تمہاری جیوں میں ہے، جو تمہارے جی میں ہے، جو تمہارے نفس میں ہے، جو تمہارے اندر ہے، اگر تم اس کو ظاہر کرو، او تخفو اخفا، اخفا ظاہر اردو کا وہی لفظ ہے چھپانے کے معنی، مطلب یا اس کو تم چھپاؤ، فرمایا یحاسبکم، تو وہ حساب کرے گا کم تم سے، وہ حساب لے گا تم سے، حساب کرے گا تمہارا، باللہ اس کا اللہ، یعنی سوری اس کو دیکھ لیں کہ وہ حساب کرے گا، یعنی وہ سے مراد جو ہے وہ پھر باللہ اس میں اگلے لفظ میں آ گیا ہے کہ کون وہ ہے، وہ اللہ ہے، یعنی وہ حساب جو ہے وہ کرے گا، چاہے تم جو بھی کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا پھر تم اپنی جیوں میں ان کو پوشیدہ رکھو، یہ دونوں باتیں انسان سے جو ہے ظہور پذیر ہوتی ہیں، دونوں کو جو ہے کور کر لیا گیا۔ فجا غفرو غفرا، ہم پہلے پڑھائے ہیں اس کو، ڈھانپ لینا کسی چیز کو، اور پھر یہ معاف کرنے کے معنی میں آتا ہے، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا کام جس کو ڈھانپ دیا جائے اور صرف نظر کر دیا جائے اور اسے اگنور کر دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ اگر ایسا جو اس کو ڈھانپ لے تو اسے جو اس کی پھر باز پرس اور اس کا محاسبہ نہ کرے، تو وہ جو ہے مغفرت ہے، وہ معاف کر دینا ہے۔ لمن یشاء، لمن ہر اس کے لیے جو وہ چاہے، اس کو جیسے وہ چاہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کرے گا جسے وہ چاہے گا۔ وَيُعَذِّبْ، اور پھر وہ عذاب دے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ اب ظاہر ہے پہلے حساب کتاب کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم چھپے ہوئی ہے، تمہارے وہ باتیں ہیں، اعمال ہیں، نیتیں ہیں، جو کچھ تم پلان کرتے ہو یا ان کا اظہار کرو یا چھپے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کا حساب لے گا، حساب لینے کے بعد فرمایا کہ اب چاہے اس کی اپنا پرورگیٹو ہے کہ چاہے تو وہ معاف کر دے اور چاہے تو وہ عذاب دے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ اللہ کل شئین، ہر چیز کے اوپر، ہر شے کے اوپر قدیرن، قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ قدیرن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت مشبہ ہیں، ساری صفات جو ہے مشبہ کے وزن پہ ہوتی ہیں، علیمن، سمیعن، بصیرن، قدیرن، تو یہ وہ ہوتی ہیں کہ جو بڑی، جن کے اندر دوام ہوتا ہے، جن کے اندر پرفیکشن ہوتی ہے۔ مثلا وہ قدرت رکھنے والا ہے تو اس میں دوام ہے، وہ ہر وقت قدرت رکھنے والا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس کی قدرت جو ہے وہ اسے اس کے پاس نہ رہی ہو، اور پھر اس میں جو ہے پرفیکشن جو ہے کہ وہ ہر طریقے سے قادر ہے، ان کی چیزوں کو بگاڑنے میں، بنانے میں، ان کو جو ہے ان کے اثرات کو روک لینے میں، جیسے آگ اور ہوا اور پانی، اور ان کے اثرات کو جو ہے وہ روک دے اور ان کو بڑھا دے اثرات کو، اور کم کر دے اور ختم کر دے، تو ہر طریقے سے جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو یوں بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور ان پہ غور و فکر میں بڑے حکمت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ ساتھی ترجمہ اس کا پڑھ دیں کوئی؟
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کر دیا کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا رکھتا ہے۔
جزاک اللہ میرے عزیز بھائی، یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اور خاص طور پھر سورہ بقرہ کی آپ کو پتا ہے کہ جو 2 آیات ہیں وہ آخری جو 2 آیات ہیں، چونکہ یہ تیسری آیت بھی اس کے ساتھ ہے، تو ہم نے اس کو تینوں کو اکٹھا جو ہم نے پڑھا ہے، اور 2 آیات کے بارے میں تو بہت زیادہ جو ہے کہہ لیجئے کہ احادیث کے اندر بہت زیادہ مذکور ہیں، اور ہم جو ہے ان تینوں کو اگر اچھا اکٹھا دیکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں، آیتیں جو آخری 2 آیتیں، مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کے خزانے ہیں وہاں سے مجھے عطا کی گئی ہیں، اور یہ وہ انعام ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ اور اسی طرح بیہقی کی روایت اور سنن دارمی میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو 2 ایسی آیات کے ذریعے ختم کیا ہے جو اس کے عرش کے نیچے موجود خزانے سے مجھے دی گئی، اور تم ان علم حاصل کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتعلموہن، ان کا تم علم حاصل کرو، ان آیات وہ علموہن نساءکم، تم اپنی عورتوں کو، اپنی جو ہے خواتین کو اس کو ان کو سکھاؤ، وہ ابناؤکم، اور اپنے جو ہے وہ بچوں کو بھی ان سکھاؤ، فانما صلاتهم وقرانهم ودعاءهم، کیونکہ یہ نماز اور قرآن اور دعا کا حصہ ہیں، کیونکہ ان کے روز پڑھنے کی جو تاکید کی گئی ہے۔ اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نے فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لے گا اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہوں گی۔ یہ عزیز بھائیو، آپ جو ہے مختلف صورتوں کے فضائل کے حوالے سے مختلف حدیث وغیرہ سنتے رہتے ہیں، تو ہم صرف انہی حدیث کو ہم نے شامل کیا ہے جو جن کے بارے میں محدثین نے یہ رائے دی ہے کہ یہ اتھینٹک ہیں اور یہ صحیح ہیں، انہی کو شامل کیا گیا ہے. اسی طرح سورہ جو ہے مسلم شریف کے اندر جو حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جب کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا جو چھٹے آسمان میں ہے، یعنی اس کی جڑ چھٹے آسمان میں اور زمین سے اوپر جانے والی چیزیں یہیں پہنچتی ہیں، پھر ان کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور اوپر سے جو زمین پر اتر آتا ہے وہ بھی یہیں پہنچتا ہے اور پھر اس کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے اور ظاہر ہے پھر جو ہے وہ نیچے زمین پہ پہنچایا جاتا ہے. اور اس مقام پہ پھر وہ سورہ نجم کی جو ہے روایت فرمایا گیا، اس جخشا سدرا ما جخشا، جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا سو جو ڈھانپ رہا تھا، تو فرمایا اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیز اس مقام کے اوپر تین چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں، یہ ساتویں آسمان سے نیچے یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہاں پہ، تو فرمایا کہ پانچ نمازیں عطا کی گئی یہاں پہ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات عطا کی گئی، اور تیسری چیز یہ آپ کو دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو شخص بھی تمہاری امت میں شرک نہ کرے گا اس کے ہلاک کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. تو یہ جو ہے جو یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم اور فضل تھا اور انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معراج کے موقع پر معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، ان میں سے یہ دو آیات بھی. اسی وجہ سے یہ جو ہے زمین پہ تو آیات نازل نہیں ہوئی، لیکن چونکہ یہ دور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مکی دور تھا، تو یہ مکی دور میں جو ہے ان کو ان آیات کو مکی شمار کیا جاتا ہے. لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ ہو گئی، کوئی ایک اگر سورت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سورت کے سارے کے ساری آیات ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پیریڈ میں مکہ میں یعنی یا مدینہ میں اتری ہوں، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ کسی آیت کا کچھ حصے جو مدینہ میں اترے ہیں تو اس کے کچھ مکہ میں بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ مکہ میں ہو سکتے ہیں. جیسے پوری کی پوری سورہ مزمل جو ہے جو پہلی جو چھ سات آٹھ آیات ہیں تو اس کی ساری وہ سورہ مکہ میں اتری ہیں، اور پھر جو نمی اس کی آخری جو آیت ہے وہ 9 یا 10 سال کے بعد جو ہے وہ پھر مدینہ میں اتری ہے. تو یوں اس طریقے سے بھی جو ہے یہ تقسیم ہوتی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب لوگ جو ہے جب تھوڑا سا اختلاف جو پایا جاتا ہے کچھ صورتوں کے بارے میں کہ یہ مکی مدنی ہے، تو اس وجہ سے پایا جاتا ہے کہ دیکھیں فلاں آیا تو فلاں موقع پہ اتری ہے، تو اس طریقے سے کچھ لوگوں کو یہ جو ہے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ایک آیت جو دو آیات جو کچھ حصے کی بنیاد پہ وہ پوری آیات کا جو ہے اس کا جو حکم لگا دیتے ہیں. جس طریقے سے سورت کے آغاز میں آپ کو پتا ہے اسلام کی بالکل بنیادی تعلیمات سے جو ہے وہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ ایمانیات کے متعلق جو ہے وہ بنیادی تعلیمات دی گئی تھی. اب سورت کے اختتام بھی اسی طرح اصولی طور پر جو ہے جو اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہے یعنی ایمانیات، ان پہ پھر اختتام ہو رہا ہے تاکہ یہ بریکٹ ہو جائے، اور ایمانیات کی بریکٹ کے اندر سارے احکامات کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے. اس آخری آیت میں ایک جامع ترین دعا ہے جو اس امت کو سکھائی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی ہے امت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس دعا کی. تو اس دعا کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ اسی بات سے کر سکتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آپ کی امت کے لیے، آپ کی امت جب دعا مانگے تو اس طریقے سے جو ہے وہ دعا مانگے. اس کی ایک ایک لفظ سے ذمہ داری کا احساس جو ہے وہ بہت نمایاں ہوتا ہے، اور وہ یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس امت کے اوپر، اس امت کو برپا کرتے ہوئے اس امت کے اوپر جو ہے ڈالی گئی تھی کہ یہ تمہارے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی گئی ہے. یہ اتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ ایک امت کو، اس سے پہلے ایک امت کو جب جو ہے یہ دی گئی ذمہ داری، اور اس میں ہزاروں اور لاکھ تک پہنچنے والے جو انبیاء، لاکھ کے قریب پہنچنے والے نبی تک بھیجے گئے، لیکن پھر بھی وہ اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے انجام نہیں دے سکے. اب تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کا جو احساس ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے اندر جو انسان سے خطائیں اور غلطیاں اور کمی ہو سکتی ہے، اس سے پھر جو ہے معافی کی طلب کی گئی ہے کہ اللہ ہم سے جو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے اندر ہم سے جو غلطیاں ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، جو کمی ہو جائے تو اس کو ہمیں معاف فرما، کیونکہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے یقینی طور پر. اس میں جو ہے وہ اعتراف بھی بالکل واضح ہے جو ایمان کی روح ہے، یعنی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہمارا معبود ہے، اور جو ہے ہم تیرے بندے ہیں، اور تو حقیقی مالک ہے، اور تو جو ہے ساری کائنات کا مالک ہے. تو یہ ایمان کی اصل روح ہے، یہ ایمان ہے. حقیقی ایمان تو یہی ہے کہ انسان جو ہے اپنا تعلق بالکل اپنے خالق کے ساتھ واضح کر لے، اور اس کا اعتراف کرے، اور اپنی کمائیگی کا اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ میں اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، اور تو میں تو تیرا ایک بالکل معمولی جو ہے خادم اور مالے عبد ہے اور عبادت کرنے والا ہوں، اور ایک سرونٹ ہوں، اور تو ہی مالک اور خالق، اور تو ہی جو ہے ان تمام دنیاوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کا جو ہے بادشاہ، حقیقی بادشاہ ہے. تو یہی حقیقی جو ہے ایمان ہے. پھر ان باتوں پہ پڑ جانے کی التجا، بچائے جانے کی التجا ہے جن کی وجہ سے پچھلی امت جن کاموں کو نہیں کر سکی، ان میں بہت ساری باتیں میں ان میں پڑ گئے تھے جن کے اندر، جس کی وجہ سے انہوں نے اصل راہ کو اور بڑی شاہراہ کو جو ہے وہ گم کر دیا تھا، اور راہ راست سے بھٹک گئے تھے. تو راہ راست سے بھٹک جانے سے بچائے جانے کی التماس ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے ان راہ، اس راستے پہ نہ چلا جس کی وجہ سے جس پہ لوگ جو ہے وہ بھٹک گئے ہیں، اور جو ان کے لیے ان، اور پھر فرمایا کہ ہم ان پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو جو ہے اس سے جو جن کو وہ جو ہے وہ اٹھا نہیں سکے، اور اس فرض کو نبھاتے ہوئے اس کے راستے میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو سب کو طے کرنے میں، اور مشکلات میں ہماری جو ہے وہ مدد فرما. پھر خطاؤں اور لفظوں میں پڑ جانے کے جن خطرات ہیں ان سے بھی درگزر کی درخواست کی گئی کہ اس راستے کے اندر بے شمار خطاؤں کا امکان ہے، لفظوں کا امکان ہے، اور ہماری جو ہے وہ کمیوں کا امکان ہے، کمی کرنے کا، اور جو ہے کوئی بیشی بھی کمی اور بیشی کرنے کا امکان ہے، تو اس سے جو ہے تو ہمیں جو ہے وہ معاف فرما، اور اس کی درخواست کی گئی ہے. پھر دشمنوں سے مسلسل کشمکش کی جو صورتحال درپیش ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک جو ہے پروفیسی اور اس کی پریڈکشن ہے کہ تمہیں جو ہے یہ کشمکش مسلسل اور جنگ و جدل کی کیفیت رہے گی، اس میں تم ہمیشہ اپنے رب سے استعانت اور مدد طلب کرو، دعا کرو. تو اس کی بھی جو مسلمانوں کو جو ہے، تو یہ ایک عظیم دعا ہے جو تمام ہماری ایمانیات پہ اور ہمارے اعمال پہ اور ہماری زندگی کا جو رائے عمل جو متعین ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو جو ہے اس کے اوپر محیط ہے یہ دعا. اس وجہ سے بڑی جامع اور کمپریہنسو دعا ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزانہ پڑھنے اور رات کو پڑھنے کی جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے. یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمانوں کا، موجودات کا، یعنی پوری کائنات کا جو ہے وہ تنہا مالک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مطلق حاکمیت کا اعلان ہے. اور اس کی یہ تذکیر خاص طور پر جو کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی یہ تذکیر جو یہاں پہ کی گئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ ڈیکلریشن ہے یہ والی. یہ دنیا کے اندر جو مالی اور اقتصادی اور تمام امور جو ہے انسان جو طے پا کرتا ہے، جو اپنے ساتھ اور اپنے دیگر جو اپنے انسانوں کے ساتھ اور بھائی بندوں کے ساتھ اور معاشرے کے اندر کرتا ہے، اس میں عدل و انصاف اور احکام الہی جو ہے ان پر عمل کرنے کا یہ پیش خیمہ ہے کہ کون یہ احکامات جاری کر رہا ہے، الگ کر رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ تم جو عدل و انصاف کے ساتھ یہ معاملات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ طے کرو. تو یوں یہ اس بات کی یادہانی بہت اہم یادہانی ہے، اور یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جس کے بغیر کوئی انسان جو ہے کوئی دوسرا طرز عمل اس کے جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ سر اطاعت جھکا خم کر دے. یعنی کیا ہے کہ جب مالک اور خالق ہی اللہ ہے، جب ہر چیز اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، جب ہر چیز کے لیے ضابطے اسی نے بنائے ہیں، تو پھر انسان کسی اور کے آگے کیسے سر جھکا سکتا ہے، کسی اور کی بات کیسے مان سکتا ہے، کسی اور کے قانون پہ کیسے چل سکتا ہے. تو یہ جو بات جو ہے جب راسخ ہو جائے تو پھر تبھی انسان اس کے اوپر جو ہے وہ عامل ہو سکتا ہے. پھر جو انسان سے جو گناہ سرزاد ہوتے ہیں ان کی دو جو ہے ان کی جوہتیں ہیں، ان کے دو پہلو ہیں، ایک ان کا خارجی پہلو ہے اور ایک ان کا جو ہے وہ داخلی پہلو ہے اور قلبی پہلو ہے. یعنی بظاہر جو انسان بظاہر دیکھتے ہیں ان کے خارج سے جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے اور جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتے ہیں، جیسے شہادت کو چھپانا ہے اور شرک ہے اور کبر و حسد ہے اور بغض ہے اور صبر و شکر اور قناعت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ داخلی انسان کے قلبی پہلو ہیں جو ہے جو انسان کے اعمال ہیں ان کے. تو دونوں کا ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری امور پہ محاسبہ نہیں کرے گا، ظاہری اعمال پہ صرف محاسبہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے قلب کے اندر کس قسم کے رجحانات اور کس قسم کے میلانات جو ہے وہ پنپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی جو ہے وہ حساب کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے, وہ ان چیز مخفی چیزوں کو جاننے والا ہے, لہٰذا وہی کیونکہ وہ حقیقی حاکم ہے, اور یہ جو ہے اس کو کتنا ممتاز کرتا ہے دوسرے حاکموں سے اور خالقوں سے اور دوسرے بادشاہوں سے, کہ کوئی ایسا نہیں ہے ان میں سے جو انسان کی جو اندر اٹھنے والے خیالات ہیں اور پری میچور تھاٹس ہیں ان کو بھی جانتا ہو, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے. اور اس کی جو آپ کہتے ہیں کہ لطافت ہے اس کام کی اور اس بات کی لطافت ہے کہ وہ دیکھو وہ اتنا لطیف ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو بعض اوقات تم خود بھی نہیں جانتے ہو, لہٰذا اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ تم اسے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, اسے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ جب حساب کرے گا لہٰذا تم اپنے تئیں جو اعمال کرتے ہو اس کا جو ہے وہ خیال رکھو کہ وہ بہرحال تمہارا جو ہے محاسبہ کرنے والا ہے. باطنی پہلو کا ذکر تو خاص طور پہ اس لیے بھی ضروری طور پہ کیا گیا ہے, یعنی اگر یہ بات کی جائے کہ وہ تمہارا حساب کرے گا تمہارے اعمال کا, لیکن اس میں اضافہ ضروری باطنی پہلو کا تو تخفو ہو کا جو ہے وہ ضروری اضافہ کیا گیا ہے, کہ وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی سرشت اور فطرت ہے کہ انسان ماننے والا جو عقیدہ ہے اس کو جس کو مانتا ہے جس نظریے پہ وہ عامل ہے اس کے ظاہری پہلوؤں کو تو پابندی وہ بڑے جو ہے وہ کرتا ہے عام طور پر, مگر جو اس کے باطنی پہلو ہیں اور اس کا جو اخفا ہے اور پھر اس کے اندر وہ جو ہے چھپی ہوئی پہلوؤں کے اندر وہ خیانت کرتا رہتا ہے, اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی مطلق ملکیت جو ہے اور حاکمیت جو ہے اور احتساب کی قدرت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے حاکموں کی طرح نہیں ہے, دوسرے محاسبوں کی طرح نہیں ہے, وہ جو ہے وہ جانتا بھی ہے اس ہر چیز کو, اور اس لیے وہ اس کو احتساب کی قدرت بھی حاصل ہے, اس لیے وہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ حساب کتاب کرے گا. لیکن یہاں بھی ظاہر ہے سوال آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہوگا اور نیچرل قدرتی اور ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق, کہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث میں جو ہے یہ حدیث بیان فرمائی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ نہیں پکڑے گا تمہیں جو تم نے کیے نہیں کام, گناہ کیے نہیں ہیں, یقینی طور پہ یعنی یہ آیت اس مفہوم سے متصادم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص دیکھیں کہ مسلسل ایک کسی کو جو ہے وہ قتل کرنے کی پلاننگ کرتا رہتا ہے اور جو ہے وہ کسی کے بارے میں جو ہے مسلسل دل میں اس کے برے خیالات رکھتا ہے اور جو ہے کسی کو ذکر اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسا نقصان پہنچا دیتا ہے کسی کو جو پہنچانے والے کو پتہ جو جس کو پہنچ رہا ہے نقصان اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کس نے نقصان پہنچایا, لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ تو یہ اس سے مخفی نہیں ہے یہ چیزیں, تو اللہ تعالیٰ ان امور کا بھی حساب لے گا. لہٰذا یہ آیت جو ہے یقینی طور پر اگر کوئی شخص گناہ کا جو ہے وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ کا جو ہے وہ ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس کو ترک کر دیتا ہے تو پھر اس گناہ کے اوپر جو ہے اس نیت کے اوپر اس کو جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے بلکہ اس نے جو ہے رجوع کر لیا ہے, اس کے بھی کوئی جو ہے یہ بات اسے متصادم نہیں ہے. جب یہ آیت اتری تو محاسبے کا یہ جو عمل جو اس میں مذکور ہے جو ہے او تخفوہ والا, تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کسی طریقے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے دلوں میں جو وساوس پیدا ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کیسے ہم جو ہے قابو پائیں. جب وہ نبی اسلام سے اظہار کیا کہ تم یہودیوں کی طرح سمینا آسینا نہ کہنے لگ جاؤ, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ فوری طور پر سمینا واطعنا کہو, اور پھر اس کے بعد پھر اگلی جو آیت نازل ہوئی تو اس میں سے یہ جو ہے بات جو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو غیر اختیاری وساوس ہیں اور جو غیر ارادی طور پر جو تمہارے دلوں کے اندر ایسے خیالات جو آ جاتے ہیں شیطانی وساوس آ جاتے ہیں ان کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا, اور اس پہ پھر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اطمینان ہوا, اور یہ مسلم کے اندر یہ مضمون جو بیان کیا گیا ہے. انسان کے اعمال اور نیتوں کا حساب لینے کے بعد ان کو معاف کرنا بھی پھر اللہ تعالیٰ کا پریروگیٹو ہے, اس کو متعلق حق اسی کے کہ جس کو چاہے معاف کر دے اور پھر جس کو چاہے جو ہے وہ سزا دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اس کے عذاب اور قہر اور غضب پر مقدم ہے. یہ علماء نے ایک نقطہ بیان کیا کہ دیکھو یہاں میں فرمایا فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ذکر پہلے ہے مقدم ہے, تو اس سے جو ہے علماء نے نکلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے وہ اس کے عذاب اور اس کے قہر اور اس کے غضب پر جو ہے مقدم ہے, اور وہ اسی کا معاملہ ہم اسی کی جو ہے یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی کی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کا معاملہ کرے گا, اور یہی رحمت اور مغفرت کا معاملہ دنیا کے اندر اسے طلب کرتے رہنا چاہیے. اور یہاں انسانوں کی تربیت کے اندر جو یہ جو خوف و رجا اور خوف و امید کی یہ جو روش ہے اس سے استفادہ اٹھا کیا گیا ہے یہاں پہ کہ جو ہے انسانوں کو بہرحال جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ وہ میرے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ کرے گا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑنے والا بھی ہے, وہ حساب کرنے والا بھی ہے, وہ انصاف کرنے والا بھی ہے. اگر وہ اس طرف چلا گیا تو وہ بھی اسی کے اوپر بالکل قادر ہے اور وہ کر سکتا ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں جن کے جو جو دو دو جو کیفیتیں خوف و رجا کی خوف و امید کی, ان کے درمیان میں ایک مومن کا معاملہ ہونا چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا اور ان کی مشہور بات کہ اگر ایک مجھے معلوم ہو کہ ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے یہ امید ہے کہ وہ عمر ہوگا, اور اگر ایک شخص جو ہے اور ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور قہر اور اس کے احتساب سے اس قدر ڈرا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معلوم ہو اگر قیامت کے روز کے ایک شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں عمر نہ ہو. تو یہ وہ جو کیفیت ہے, ہماری کیفیت جو ہے بالکل اسی طرح ان کے درمیان میں رہنی چاہیے. نہ تو اپنے گناہوں سے بالکل بے نیاز رہنا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت بڑی وسیع ہے, میں جو بھی کچھ بھی کرتا پھروں جو ہے جو کچھ بھی کریں ہم تیرے محبوب کی تیری امت میں سے ہیں اور جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے گا, یہ معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور بالکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو جو رحمت اور مغفرت کی جو امید ہے وہ بھی ترک نہیں کر دینی چاہیے, دونوں کے درمیان کا معاملہ رکھنا چاہیے. تو امید ہے کہ جو لوگ یہ دونوں درمیان خوف و رجا کے درمیان معاملہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرمائے گا. انسان کا جو نفس اور باطن ہے اس کے اعمال کا سر چشمہ ہے, یعنی یہ سارے جو اچھے خیالات جو پیدا ہوتے ہیں یا برے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ پہلے خیالات کے طور پر اوریجنیٹ ہوتے ہیں اور پھر انسان کے دل میں, اور پھر انسان ان کے اوپر جو ہے پھر وہ اس کے لیے کاوشیں اور کوششیں کرتا ہے, یہ تو اچھے عمل کے لیے یا برے عمل کے لیے. اور پھر اس کو نبی علیہ وسلم کا جو ہے فرمان کے مطابق پھر اس کے اعضاء ہیں جو اس کام کو جو ہے یعنی برے کام کو, اگرچہ اس حدیث کے اندر زنا کی مثال دی گئی ہے کہ فرمایا کہ پھر جو ہے وہ اس سے پہلے تو ذہن بنا چکا ہے ہر چیز کا, اس کے بعد تو صرف معاملہ اعضاء کا ہے جو اس کو جو ہے وہ کام کو کر ڈالتے ہیں. تو پھر جو ہے یہ اصل میں بات ہے کہ انسان کو جو نفس اور باطن ہے وہی اصل سرچشمہ ہے اعمال کا. لہذا تطہیر اور تذکیر اور جو تزکیہ ہے وہ اسی باطن کا انسان کے نفس کا ہونا چاہیے, اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ یہ میرا معاملہ جو ہے میرا یہ خفیہ معاملہ ہے, جو میرا اپنے آپ کے ساتھ معاملہ ہے, یہ جو میرے خیالات پنپتے رہتے ہیں اور جو اوریجنیٹ ہوتے رہتے ہیں جو ہے جن کا دوسرے انسان کو جو ہے علم نہیں ہے, یہ کس قسم یہ اس کی تصویر یہ تصویر دیکھ لینی چاہیے اپنے آپ کے اندر, تو پھر انسان کو اپنی تصویر جو ہے وہ بنانے کے اندر اپنی تصویر کو دیکھنے کے اندر جو ہے مددگار ثابت ہوگا یہ. اور پھر یہ کہ انسان کے اعمال اور ان کی نیتوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, یعنی وہی حقیقی مطلق حکمران ہے, یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ انسان کے اعمال کو ان کی نیتوں کو اور پھر پری میچور تھاٹس کو بھی جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کو بھی جانتا ہے پری میچور تھاٹس کو, حقیقی مالک اور حقیقی حکمران تو وہی ہے پھر. تو یہ اس کی طرف جو اشارہ بھی ہے جس کو عام طور پر ہم انسانوں نے اس کو جو ہے بھلا رکھا ہے. میں آمن الرسول, رسول ایمان لائے, یہ آمن الرسول ایک رسول کا ہے تو چونکہ یہ تعظیم کے کلمے کے لیے پھر ہم جو ہے ترجمہ جو ہے پلورل سے کر دیتے ہیں, ادر وائز ترجمہ ہوگا ایمان لایا رسول, اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ تمام رسولوں کے لیے بات اور انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی درست ہے. بما انزل, اس پر جو اترا, الیہ اس کی طرف, من ربی ہی اس کے رب کی جانب سے, یہ جانب یہاں سے آگے یہ جانب یہ طرف اوپر ہونا چاہیے, یعنی اس پر جو نازل کیا گیا ہے اس کی طرف سب سے پہلے ایمان لانے والا خود اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جو ہے وہ ہوتے ہیں. اور اس مثال میں اور اس بات میں یہ ہمارے نبی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود ہیں. والمومنون, اور فرمایا مومنین بھی, لیکن رسول کو جو ہے اولیت حاصل ہے. رسول سب سے پہلے ایمان لایا جو اللہ نے اس پہ نازل کیا کہ تمہیں اللہ نے جو ہے کسی کو اللہ نے رسول بنایا, اور اس پہ رسول خود سے پہلے خود ایمان لایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اسی لیے جب اس نے دوسرے شخص کو ویری فرسٹ پرسن کو جب اس نے دعوت دی تو یہی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ہے رسول. تو یہ وہ بات ہے جو بتائی گئی ہے. والمومنون, مومنین بھی ایمان لائے, کل آمنا, تمام وہ سب ایمان لائے اللہ پر, یعنی رسول بھی اور تمام ایمان والے بھی سب, اللہ پر ایمان لائے، ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں پر، اور کتبی ہی اور رسلی ہی اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور پھر فرمایا لا نفرق، اور ہم فرق نہیں کرتے، بین آخادم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، بین آخادم کسی ایک کے درمیان، یعنی ایک اور ایک، یعنی کسی دو کے درمیان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے. تو یہ عربی کا جو اسلوب ہے بین آخادم، من رسلی ہی اس کے رسولوں میں سے، اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور یہ تفریق ایمان لانے کی بنیاد پہ، یاد رکھیں ایمانیات کا بیان ہے، یعنی ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم نے سنا اور اطاعت کی. اور یہاں پہ سننا بھی جو ہے اطاعت کرنے کے معنوں کے اندر ہے، غفرانک، ہماری وہ یہ مدد مان، وہ کہتے ہیں مانگتے ہیں غفرانک، تیری مغفرت، غفرت ڈھانپنا، مغفرت کرنا، ربنا، اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت طلب کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے ہم کو. آیت کا ترجمہ پڑھ دیں.
رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں، اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے.
عزیز بھائیو، اسلام کے عقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ یہاں پہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، اور رسول کا، اللہ کے رسول اور انبیاء کا فرق بتایا گیا ہے دوسرا انسانی رہنماؤں سے، کہ یہ ان کا ایک طرح امتیاز بھی ہے کہ وہ تمام رسول اور انبیاء علیہ السلام اپنے ہدف اور مقصد اور اپنی دعوت دین پر قطعی یقین اور ایمان رکھتے، قطعی طور پر کہ یہ یقینی طور پر یہ سچ اور حق ہے جو جس کے لیے ہم اپوائنٹ کیے گئے اور جس کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں. اور سب سے گہرا اور سب سے زیادہ پختہ عقیدہ اور ایمان جو ہے انہی رسولوں کا اور انبیاء علیہ السلام کا جو ہے ہوتا ہے، اور پھر جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، کوئی ایمبیگوٹی، کوئی تزلزل جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے. اور یہ اس وصف کا ذکر ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے سب سے پہلے اس دعوت کے اوپر جو اللہ نے اتاری ہے اور جو احکامات اس پہ ایمان لانے والے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر مومنین صادقین کے لیے بھی یہ اسی وصف کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے ایمان لے کے آئے ہیں. انہی کا ذکر جو ہے، یہ جو ایمانیات ہیں انہی کا ذکر آپ کو یاد ہوگا، یہ تیسری مرتبہ تفسیر نہ رہا ہے. تین مقامات ہیں قرآن کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر، جہاں پہ یہ ایمانیات کا تذکرہ تفصیل بالکل شروع کے اندر ہے، پھر جہاں پہ تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وفاداری کا جو ہے وہ حکم جو ہے بیان کیا گیا ہے، جو آیت بر ہے مشہور جو ہے، وہ اس میں پوری ایمانیات کا تفصیل ذکر ہے، وہاں کافی تفصیل سے اس بات کو بیان کیا گیا، اور پھر وہ درمیان 170 نمبر آیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اختتامی صورت پہ پھر اسی بنیادی حقائق کا خلاصہ دوبارہ وہاں پہ جو ہے خلاصہ رکھ دیا گیا ہے. تو گویا جو ہے وہ بالکل ایکولی ڈسٹریبیوشن کے ساتھ جو ہے اس بات کو، ایمانیات کو جو ہے وہ کہی گیا. اس لیے کہ ایمانیات اگر کمزور ہوں اور عقائد کمزور ہوں، تو پھر جو اس کے نتیجے میں پھلنے پھولنے والے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اعمال ہیں وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوں گے، اور ان کے اندر بھی کمی اور خامیاں جو ہے وہ ہوں گی. اس لیے ایمانیات کو بہت محکم کیا گیا ہے، اور ہر جگہ پہ اس کو بڑے واضح الفاظ میں جو ہے انمبیگیوسلی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے یہاں پہ. اور یہ وہ تین مقامات ہیں جہاں پہ جو، لیکن پانچ جو ہے وہ جو اس صورت کے اندر جن ایمانیات کا ذکر ہے وہ پانچ ہے، اللہ پر ایمان ہے، اور فرشتوں پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، اور مر کر اٹھنے کے بعد اللہ کی حضور حاضری کا جو ہے اس پہ ایمان ہے. یہاں پہ اگرچہ پانچویں کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے والی جگہوں پہ اس کا بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اور جہاں رسولوں میں یہاں پہ جو خاص طور پہ تذکرہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ رسولوں کے درمیان میں ہم کسی قسم کی جو ہے تفریق نہیں کرتے، اور ان سب پر ایمان لاتے ہیں. اب ان عقائد کو قبول کر لینے کے بعد جو مسلمان کا صحیح طرز عمل کیا ہوتا ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں جو حکم پہنچے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور وہ اس کو پھر وہ قبول کرے اور اس کی اطاعت کرے، اور پھر کسی بھی جو اس کا اچھا عمل ہے ان کی بنیاد کے اس کے اوپر کبر اور غرور اور فخر نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عفو و عذر کی درخواست کرتا رہے کہ جو اس قوم کو کرنے کے اندر پرفیکشن کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بندگی کے حقوق ہیں وہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے کا جو درجہ ہے، جو حق ہے، وہ کبھی بھی ہم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور اس کے اندر جو خامی اور کمی ہوتی ہے اس سے عفو و درگزر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اس میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی عظمت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ یہ جو بما انزل الیہ من ربہ، جو آپ پر اترا ان کے رب کی طرف سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام نہیں لیا گیا اور ان کو جو ہے تھرڈ پرسن کے ساتھ جو ہے مخاطب کیا گیا ہے آپ کے عظیم المرتبہ ہونے کی ایک جو ہے یہ نشانی کے طور پر، ذکر کے طور پر. اور مومنین کی نظر میں تمام انبیاء اکرام کا عقیدہ جو ہے وہ دعوت اور ان کا مقصد اور بالکل ایک ہی تھا. تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی، تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دعوت کی طرف، ایک ہی کلمے کی طرف، ایک ہی دعوت کی طرف بلاتے رہے. ان کا عقیدہ بھی، ان کا مقصد بھی جو ہے وہ ایک ہی ہوتا رہا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں میں سے ہر ایک پر جو ہے ایمان آنا ضروری، ایسا نہیں ہے کہ کچھ پر ایمان لایا جائے اور کچھ پر ایمان نہ لایا جائے. یہ یہود اور نصارہ کا خاصہ ہے، لیکن مسلمانوں کو اسے ڈسٹنگوش کیا گیا ہے کہ ہم سارے انکلوسیولی تمام جو انبیاء علیہ السلام پر، تمام آسمانی کتابوں پر جو اللہ کی طرف سے اتری ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں. اور ایمان کا لازمی تقاضا پھر کیا ہے؟ قبول کرنا، اطاعت کرنا اور اسے تسلیم خم کرنا. کہ اللہ تعالیٰ جب یہ تقاضا آیا ہے ایمان کا، اس کے بعد پھر ہم نے قبول کیا اس کو، ہم نے اطاعت کی، ہم نے تسلیم خم کیا اور اس کے مطابق پھر عمل کیا. اور یہ بھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور مغفرت طلب کرنا مومنین کی خصوصیات میں سے، یعنی مومن جو ہیں اللہ نے یہ ان کو احکامات دیے ہیں، یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اس طریقے سے دعائے مغفرت طلب کرو اور اس طریقے سے اطاعت کرتے رہو، تو یہ مومنین کی صفات میں سے جو ہے صفت ہے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنا اور اس سے جو ہے مغفرت طلب کرنا. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے فرائض انجام دینے کے بارے میں مومنین کا عاجزی کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جو فرائض انجام دینے کے اندر انسان کو جو کمی اور غلطی ہو سکتی ہے اس پہ عاجزی کا اظہار کیا گیا ہے اور اس پہ مغفرت طلب کی گئی ہے. یعنی یہ کام کرنے کے باوجود، اطاعت کرنے کے باوجود، سر تسلیم خم کرنے کے باوجود مغفرت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب کے حضور اپنے فرائض کی کما حق انجام دہی سے عاجز ہیں. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر دیے جائیں، اس پہ ایمان لانے کا حق ہے، اس کی اطاعت کرنے کا حق ہے، اس کی جو ہے دین کو سربلند کرنے کا جو حق ہے، یہ سارے کام وہ ہیں جو کما حق انجام ہو پا نہیں سکتے. اس لیے مسلسل اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا جو ہے مومنین صادقین کا ایک خاصہ بتایا گیا ہے. آخری آیت ہے لا یکلف اللہ، اللہ تکلف، یعنی یہ وہ تکلیف دینا جو ہے، ذمہ دار ٹھہرانا کسی کو جو ہے، مکلف ٹھہرانا. اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہراتا، ذمہ دار نہیں ٹھہراتا نفسن، کسی نفس کو، کسی جان کو، الا وسعہا، مگر وسعت اس کی، اس کی وسعت، اس کی اہلیت، یعنی دونوں لفظ جو ہے یہاں پہ وسعت ایز اٹ از ہے اور اہلیت، وسعت اور اہلیت ہے. لہا ما کسبت، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے عمل کیا، جو اس نے کمایا، عمل کرنا، کسب عمل کرنا خاص طور پہ جو انسان جو عام طور پر کام کرتا ہے. وہ علیہا اور اس پر ہے، مکتسبت وہ گناہ جو اس نے اہتمام سے کمایا جو ہے. اچھا دیکھیں، وہ کسبہ دونوں کے جو مادہ ہے وہ اوپر کسبات آیا، نیچے اکتسبات آیا، تو دونوں کا مادہ کسبہ ہے، لیکن نیچے والا باب افتعال ہے، ایٹھ فارم آف دا ورب ہے، کسی کام کو اہتمام سے کرنا. اور پھر علماء نے یہاں پہ فرمایا کہ کسبہ تو وہ کام ہے جو عام طور پر انسان معروف طریقے سے کرتا ہے اور اس کی فطرت و نیچر معلوم ہے اور عام طور پر وہ نیکی کے کام ہے، لیکن اکتسبہ وہ کام ہے جو بڑا خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ کسی شخص نے پلان کر کے پری میڈیٹیٹڈ کام جو کیا ہے، اور خاص طور پر چونکہ گناہ اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں خاص طور پر انسان جو کرتا ہے. فرمایا کہ اس لیے اس نے جو اہتمام کے ساتھ گناہ کیا ہے پھر وہ اس کی ذمہ داری اس پہ ہے. پھر جو ہے ربنا، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہمارا مؤاخذہ نہ کر ہمارا مؤاخذہ، نہ ہمیں پکڑ، ان نسینا، اگر نسیان ہم سے نسیان ہو جائے، ہم بھول جائیں، او وقتانا اور اگر ہم چوک جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل حمل، یہ لفظ حملہ، حملہ کسی کے ڈالنا، وزن ڈالنا، بوجھ ڈالنا جو ہے یہ، لا تحمل نہ تو بوجھ ڈال، علینا ہم پر، اسرن ذمہ داری، لفظ جو ہے ذمہ داری ہے لیکن یہ روکنے کے معنوں کے اندر آتا ہے، جو ہے اثر آ جاسے اثرن گرا لگانا کے معنوں بھی آتا ہے، جو ہے اثر بیڑی یا گرا کے معنوں کے اندر قرآن میں آیا ہے، باندھنے کے معنوں بھی آتا ہے، موڑنے کے معنوں میں آتے ہیں، تو روکنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو اثر جو ہے وہ بوجھ جو اپنے اٹھانے والے کو چلنے سے روک دے، یعنی بھاری بوجھ، تو اس سے مراد پھر تکلیف اور سخت دشوار امور جو ہیں وہ ہیں، یعنی ہم پر تو کوئی ایسی ذمہ داریاں نہ ڈال جو ہماری کمر کو توڑ دے، جو ہم اٹھا نہ سکیں، جن کو کرنے سے ہم قاصر ہوں، تو وہ ہم ذمہ داری ہم پر نہ ڈال، کما حملتا ہوں جیسے تو نے ڈالا، یعنی بوجھ الذین ان لوگوں پر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، پہلی کی امت تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا نہ تو اٹھوا، وہ پہلے تھا حملا تو اٹھانا، اور یہ حملا اٹھوانا، تو جو ہے دونوں میں ٹرانزیٹیو ان ٹرانزیٹیو کا فرق ہے، تو نہ اٹھوا ہم سے مالا اس کو، ما اس کو، لا طاقت جس کی طاقت نہیں ہے، لنا ہمارے اندر، بھی اس کو اٹھانے کی، جس کی طاقت نہیں ہے اٹھانے کی، اس کو ہم سے نہ اٹھوا، معاف عنا ہم سے درگزر فرما، میں معاف فرما، واغفر لنا اور تو بخش دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا اے ہمارا رب، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا پروٹیکٹر ہے، تو ہمارا ولی ہے، تو یہ سارے جو ہے ترجمے ہیں، فانصرنا تو ہماری مدد کر، پس تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں، تو تمام پڑھنے سے
اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے، ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، اے پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درد گزر کر، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔
عزیز بھائی جیسے میں نے کہا کہ عظیم دعا ہے، لیکن دعا سے پہلے آپ دیکھ لیں، دعا کے الفاظ شروع ہونے سے پہلے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے دو جملے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یہ دو جملے، تو یہ دو جملے بیچ میں جملے مترزہ کے طور پہ جو ہے آئے ہیں، یہ پیرنتھیٹیکل کلاز کے طور پہ جو ہے بیچ میں آئے ہیں، تو عام طور پر یہ جو ہے کلام کے حسن کے لیے، اور پھر خاص بات جو بتائی جا رہی ہے اس کو، اس کی تحسین کے لیے، اور اس کو جو ہے اس کے ایمفیسس کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے اس پہ اضافے کے لیے جو ہے، اس کی بات کو پرفیکشن کے لیے، عام طور پر جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے عربی کے اندر، عربی کا اسلوب ہے۔ اب اس دعا کے اندر جو ہے، ان دو جملوں کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کی ذمہ داری کی جو ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس کی جو وسعت ہے، اس کے حساب سے جو ہے وہ اس کے حساب سے ہوگی، یعنی جس کام کو کرنے یا جس کام سے بچنے کی انسان میں قدرت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی باز پرس اللہ تعالیٰ اسے نہیں کرے گا، یعنی جس محاسبے کا ذکر جو ہے پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا ہے، پہلی جو آیت تھی، یعنی گزشتہ سے پروست آیت تھی اس میں، اور جسے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خوفزدہ ہو گئے، تو اب اس کی یہاں پہ جو ہے وضاحت کی کر دی گئی ہے یہاں پہ، اور یہ بڑا تسلی کا سامان تھا، اور صحابہ کرام پھر اس سے بڑے جو ہے وہ مطمئن بھی ہو گئے، اور جو ہے شاداں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ان چیزوں کے اوپر، یعنی اگر کسی شخص کے اوپر جو ہے دل میں اس کے وسواس آ رہے ہیں، اور وہ دل میں جو ہے ان سے فائٹ کر رہا ہے، اور وہ نہیں برے خیالات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتا، اور ان سے بچنا چاہتا ہے، اور وہ خیالات ان پہ اس کی مقتدرت نہیں، اس کی قدرت نہیں مسلسل آ رہے ہیں، تو پھر یہ اس پہ اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایسے میرے خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں جن کو میں بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، زبان پہ لانا مناسب نہیں سمجھتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا تو پھر بتاؤ تمہارے تم کیا کرتے ہو؟ پھر تو فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں شن اسائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جو ہے وہ پھر بھی میرے ذہن میں آتے ہیں آتے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو ایمان کی کشاکش ہے، یہی تو ایمان کا جو ہے ایک نشانی ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر اس پہ جو ہے ظاہر جو ہے وہ محاسبہ نہیں ہے. اور انسان کی جو وسعت ہے جس کا یہاں پہ وسعہ بہت اہم لفظ ہے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بہت اسلام کے ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے. اس وسعت کے مطابق انسان اللہ تعالیٰ جو کسی شخص کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ کس شخص کی کتنی کیپیسٹی ہے اور کتنی وسعت ہے اور اس پہ کتنی جو ہے وہ کام کرنے کی اس کی صلاحیت ہے، اور اس کے جو ہے پھر اس کے مطابق اس نے کیا وہ کام جو ذمہ داری جو عطا انسانوں کو ذمہ داریاں تو بتا دی گئی ہیں، دین کی ذمہ داریاں ہیں جو بتا دی گئی ہیں. اب وہ ہر شخص اپنے تئیں جو ہے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میری وسعت کیا ہے، میرے اندر ذمہ داری کیا ہے، میرے اندر صلاحیت کیپیسٹی کتنی ہے، اس کے مطابق پھر اس شخص کا محاسبہ ہوگا. یہ وہ بات ہے، یعنی ہر ایک کا محاسبہ یہ کوئی جو ہے وہ اندھے جو ہے کوئی اندھیر نگری نہیں ہے اور چوپٹ راج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شخص کا حساب جو ہے وہ مختلف جو ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ کرے گا. اور یہ پھر یہ کس کی وہ کتنی وسعت ہے اس کا جو حتمی تعین ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا کی اور فہم و فراست دیا ہے اس کا وہ خود جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ میرے اندر کس قسم کی صلاحیت ہے. مثلا ایک شخص جو ہے وہ بڑی اچھی تقاریر کرتا ہے یا ایک بڑی اچھی رائٹنگ کرتا ہے، لکھتا ہے اور جو ہے، لیکن وہ اپنی جو قلم ہے اور اپنی زبان ہے اس کو جو ہے وہ دنیاوی امور کے لیے اور دنیا کے دوسرے لوگ ہیں جو ہے، مثلا بڑا ایک اچھا جو لکھنے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بس دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان کی اچھی اچھی تقاریر لکھ کے جو ہے پیسہ کماؤں، لیکن اس اپنے قلم کو اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر اور اس کی اطاعت کے اندر اس کے دین کے لیے استعمال نہیں کرتا تو یقینی طور پر اس کا جو محاسبہ حساب اسی حساب سے پھر ہوگا. لیکن ایک شخص وہ لکھ ہی نہیں سکتا، وہ بول ہی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے اس کا حساب اور محاسبہ جو ہے اس سطح پہ نہیں ہوگا جس طرح کا پہلے اس شخص کے لیے ہوگا. دونوں کی وسعت، دونوں کی کیپیسٹی جو الگ الگ ہے. یہ جیسے یہ الگ الگ جو وسعت ہے اس کے بہت سے عوامل ہیں کہ مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. ان میں پھر جو عوامل جو فیکٹرز ہیں جو ہیں وہ کچھ تو موروثی ہیں، انہیریٹری ہیں، اور کچھ پھر انوائرمنٹل ہیں. یعنی کچھ تو انسان طبعی طور پر بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ خواص ہوتے ہیں بات کرنے کے، اسپیچ کرنے کے، جو اوریشن کی جو ہے یا لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے یا دوسری صلاحیت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو کچھ کو پر ماحول ایسا ملتا ہے کہ ان صلاحیتوں کو جلا بخشتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اچھے رائٹر اور اچھے سپیکر اور اچھے لیڈر اور جو ہے وہ مختلف حیثیتوں سے اچھے منتظم وغیرہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو قرآن نے اس کو جو ہے وہ پھر شاکلہ کہا ہے، اس کیپیسٹی کو کہ جو انسان کی کیپیسٹی کام کرنی اس کو شاکلہ کہا ہے. قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص جو ہے ہر کوئی اپنی شاکلہ کے مطابق عمل کرے. یعنی کوئی شخص اپنی اس کیپیسٹی اور سانچے اور پیٹرن سے باہر جا کے کام نہیں کر سکتا. یعنی میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کے لیے میں جو ہے پیدا نہیں ہوا، جو میرے استطاعت سے باہر ہے، جو میری قدرت سے باہر ہے، تو میں اپنی اس کے مطابق کام کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے یہ حساب کتاب بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے اسی کے مطابق. اور یہ آیت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑے فضل و کرم کا مظہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ یہ کام ہے تمہارے کرنے کا اور اس کو لازمی طور پر تم نے کرنا ہے، اور اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا تو دیکھیں کہ اس کا پھر کیا اس کے جو حال ہوتا اور اس کا حساب کا معاملہ کتنا خراب ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت کا معاملہ جو ہے رکھ کے ہر ایک کو جو ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ڈیل کرے گا. لیکن اس کی ایک غلط تعبیر بھی جو ہے غلط تعبیر بھی ہو رہی ہے معاشرے کے اندر ہوتی ہے کہ بہت سارے آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کی جو ہے بھاگ دوڑ کے اندر تو بڑی جو ہے سرگرمی ہے اور بڑے جو ہے وہ دن رات ٹائم بھی لگاتے ہیں اور کھپاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں حصول علم کے لیے، جو ہے ملکوں ملکوں ہماری طرح دھکے کھاتے ہیں اور پھر حصول رزق کے لیے بھی دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور اتنی کوششیں اور کافشیں کرتے ہیں, اور یہ آپ فریشر کورس اور وہ والا کورس کر لیں, اور یہ میرے سی وی میں اضافہ کرے گا, اور سب کچھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں, دن رات اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے, استعداد ہی نہیں ہے, اس کو بالکل جو ہے آگے نہیں بڑھاتے, اس سے اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام نہیں ہوتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص بہت بڑا منتظم ہو کہیں کسی ادارے کے اندر, اور وہ اس اپنی صلاحیت کا کوئی کسی دسواں حصہ بھی دین کے لیے جو ہے اس کو نہ لگائے, اور وہ کہے کہ میرے اندر تو یہ جو ہے استطاعت ہی نہیں. تو یہ بالکل واضح ہے, یعنی ایک بالکل غبی سے غبی شخص بھی یہ جان سکتا ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن جو ہے درست نہیں ہے, اس شخص کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں, یہ شخص جو ہے اس کو اپنی دین کے معاملے کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اور اس کے معاملے میں لگا سکتا ہے. تو بہرحال اس کا حساب اور معاملہ جو ہے اس کے حساب سے ہی ہوگا. پھر دوسرا قاعدہ جو بتایا گیا لہامہ کے سبت کا بتایا گیا ہے کہ ہر آدمی جزا و سزا جو ہے اس کا جو کام یا عمل جو ہے اس پر اس کی جزا اور سزا اس کے عمل کے حساب سے وہ پائے گا, جو وہ عمل اور کام جو اس نے خود سر انجام دیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے باپ نے, اس کے بھائی نے, کسی اور نے کیا ہے اور اس کی جزا اسے مل جائے یا اس کی سزا اس کو دے جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے یہ ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کیا ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک شخص کی خدمات کے بدلے کوئی اور شخص جو ہے انعام پائے یا کوئی اور شخص سزا پائے, ایسا جو ہے وہ نہیں ہوگا. ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ کسی شخص نے اچھا کام کیا ہے اور پھر اس اچھے کام کے اثرات اور ہزاروں سال تک دنیا میں چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی جو نیکیاں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل کرتا رہے, یا پھر برائی کی روش ہے کسی شخص نے اختیار کی ہے اور اس کی برائی کے اندر اس نے دنیا کے دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی کے اثرات دنیا میں پھیل گئے, تو اس کی جو پھل ہوگا بہرحال اس کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اس میں لکھتا رہے گا. لیکن بہرحال یہ اس کے کسب کا نتیجہ ہوگا, یہ اس نے ایسا کسب کیا ہے, تو بہرحال یہ اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہوگا. اور اس سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ انسان کی جتنے اعمال ہیں اچھے یا برے وہ سارے کے سارے نتائج کے حساب سے اس کی طرف پلٹتے ہیں. اس آیت میں دعا سے پہلے دو باتوں انسانوں کو جو ہے وہ باتیں دو باتیں بتائی گئی, ان کی ذمہ داری اور پھر ان کے اعمال کی طرف متوجہ انسان کو کیا گیا ہے, اور یوں پھر ان افسانوں پہ ایک خط تنسیخ پھیر دیا گیا ہے جن میں جو لوگوں کو ان کے اعمال سے بری ذمہ قرار دیا گیا ہے, یا بلا وجہ کسی کے اعمال کی جواب دہی کے ذمہ دار دوسروں کو قرار دیا گیا ہے, یا جو یہ کرسچینٹی کی جو ڈاکٹرائن ہے اس پہ بالکل جو کہ کسی ایک کے گناہوں کا کفارہ کوئی دوسرا شخص ادا کر دے گا, ایسا ممکن نہیں ہوگا. قرآن اس کو اس مضمون کو قرآن میں دوسری جگہوں بھی بالکل واضح طور پہ بیان کیا گیا. اور پھر یہ جو دعا ہے یہ بڑی, جیسے میں نے کہا کہ دل نشین اور سرافرین کلمات کی دعا ہے, یہ عظیم دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے, یعنی اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ میرے بندے مجھ سے ان الفاظ کے اندر اس مفہوم میں مجھ سے جو ہے وہ دعا مانگے. اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو اور یوں مانگا کرو, یہ میری در رحمت کے اوپر دستک دینے کا جو طریقہ یہ ہے, اس طریقے سے بتایا گیا. اس دعا میں یہ اتنی کمپریہنسو دعا ہے کہ اس میں جسمانی اور روحانی اور انفرادی اور اجتماعی اور دینی اور دنیاوی ہر قسم کی سعادتوں اور نعمتوں اور سرفرازیوں کی التجا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور اس میں پھر نسیان اور خطا کے اوپر مواخذہ نہ کرنے کی التماس بھی اللہ تعالیٰ سے. یہ جو دو لفظ ہیں نسیان اور خطا, نسیان یہ ہے کہ آدمی سما و طاعت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے کوئی چیز بھول جائے, تو یہ نسیان ہے. اور خطا یہ ہے کہ اپنی ناسمجھی سے کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو صحیح نہ ہو, تو یہ جو ہے. اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں اس امت کو جو ہے معاف کر دی ہیں. یہ حدیث ہم نے بعد میں جو ہے حدیث کو شامل کیا ہے. مومنین کا اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرنا کہ ان پر مشکل اور مشقت والے فرائض نہ ڈالے, اور یہ مومنین کی سابقہ امتوں کی تاریخ پہ توجہ کرنا اور اسے فرائض حاصل کرنے کے سبب سے ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بوجھ ڈالے دوسری امتوں پر, ان سے وہ بوجھ اٹھائے نہ گئے. تو ان سے یہ جو ہے لوگ جو دعا مانگی کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پچھلے لوگوں پہ ڈالے ہیں اور جن کو وہ نہیں اٹھا سکے ہیں. تو یہ دعا مسلسل مانگتے رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں آ رہی ہیں اور ہم ذمہ داری کو ادا نہیں کر پا رہے, تو ان سے جو ہے کسی طریقے سے ان کی جو ہے شدت ہم سے کم کر دے. اور یہ دعا کرنا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مومنین کا کہ انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرے جس کو وہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, جو ایسا کوئی کام ان کی پیٹ پر نہ لا دے جس سے جو ہے وہ بالکل دورے ہو کے رہ جائیں اور جو ان کے جو ہے وہ پورا نہ کر سکے. مومنین معافی یعنی گناہوں کے اثرات ختم کرنے, بخشش اور اپنی پروردگار کی رحمت کے بھی طلبگار ہیں. اس کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں باتیں جو بتائی گئی ہیں, مومنین کو معاف کرنا, بخشنا, ان پر رحمت نازل کرنا, اللہ تعالیٰ کی ولایت کا پرتو ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ ہے وہ مومنین کا ولی ہے اور کارساز ہے, ان کا پروٹیکٹر ہے اور ان کا جو ہے وہ والی ہے ان کا. عفو درگزر, اس سے یہ بات نظر دی کہ عفو درگزر کرنا اور مہربانی سے پیش آنا, معاشرے کے جو منتظمین ہیں اور ارباب حل وقت جو ہیں ان افراد کا یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ جو ہے لوگوں کے ساتھ رکھے. معاشرہ اور اجتماعیت کے جو سربراہ ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ اپنے ان کے جو نیچے افراد لوگ ہیں ان پر وہ فرائض ادا نہ عائد کر جن کی وہ کرنے کی طاقت نہ رکھتے, ان کو کیپیسٹی اور ان کی شاکلہ کے مطابق اور ان کی وسعت کے مطابق ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو ان پہ ذمہ داریاں دیں. ان کو کافروں سے مٹ بھیڑ کے وقت مومنین کے اللہ تعالیٰ سے مدد نصرت کی درخواست ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعا روز مانگنے کی ہے, ہر نماز میں یا پھر روز رات کو مانگنے کی دعا ہے. تو یہ آیت مومنین کے دائمی حالات و افکار کو بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ اس کے دائمی علم کے اندر ہے اور اس کے حقیقی علم کے اندر ہے کہ مومنین کی کشمکش ہمیشہ جاری رہے گی کافروں کے ساتھ, تو جو ان کے ساتھ جنگ و جدل کی کیفیت ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے وہ دعا مانگتے رہیں, مسلسل طور پہ جو ہے وہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے کافروں کے مقابلے میں ان کی مدد کرے. پھر عزیز بھائیو, ان دو آیات میں سورہ بقرہ کا پورا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تسلیم و رضا کے آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں. یہ عظیم ترین جو ہے آتا ہے, ظاہر ہے یہ وقت کی کمی کے باعث اس کو ہم کما حق تو نہیں ادا پڑھ سکتے, لیکن جتنی کوشش کی گئی ہے. پھر اس سے متعلق مزید انشاءاللہ جو اضافی مواد ہوگا اور حدیث مبارکہ جو ان سے متعلق ہے وہ انشاءاللہ آپ اس کے اندر دیکھ سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا. عزیز بھائیو, ہم اللہ تعالیٰ کے خاص طور پر یہاں پہ تہنیت کا اظہار کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے ہمیں اس کی توفیق سے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ قرآن کی عظیم ترین سورتوں کے اندر سورتوں میں سے یہ سورت طویل ترین سورت, ڈھائی پاروں پہ مشتمل, ہم جو ہے اس کو سبقاً لفظاً لفظاً اس کا سبق ہم نے پورا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محض توفیق کی وجہ سے ممکن ہوا ہے, اور یہ ہمارے 45 جو ہے ہفتے اور 45 جو ہماری کلاسیں قرآن کی اس میں کے اندر لگی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے مضامین کو جو اس میں پڑھا ہے ہم نے, اللہ تعالیٰ ان تمام مضامین کو اور اس میں سے جو بالکل صحیح اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق صحیح مضامین ہیں ان کے مفاہیم کو اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کے اوپر ثبت فرمائے, ان پہ ہمیں کام اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کچھ جو کچھ ایسا بیان ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق اس میں سے نہیں تھا, اللہ تعالیٰ ان کے اثرات سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور میرے عزیز بھائیو, چونکہ یہ ایک بہت طویل جو ہے وہ صورت تھی اور جس میں بہت مختلف نو بہت ڈائیورس جو ہے احکامات بیان ہوئے ہیں, تو اگر آپ کی خواہش ہے اور آپ چاہتے ہیں, چونکہ بہت سارے ساتھی نے بعد میں بھی ہمیں جوائن کچھ کیا ہے, اگر چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کا ایک خلاصہ, اس کا ایک ریویو جو ہے وہ ہم اگلے ہفتے اس کو رکھ سکتے ہیں, تاکہ جو ہے اس صورت کو تمام مضامین اس کے پیش نظر آئیں. اور تاہم اگر آپ یہ نہیں چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ کما حقوق جو ہے یا اس کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں, تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی آگے سورہ آل عمران, دوسری عظیم ترین قرآن کی آیت جو ہے دونوں صورتوں کا ذکر کیا گیا, ہم اس کی طرف انشاءاللہ تعالی اس کے سبق کی طرف پڑھیں گے. اور یہ جیسے آپ چاہیں گے, اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم پھر اس پہ جو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا ریویو بھی کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات ہوں پہلے کچھ ہو یا پھر اسی موضوع جو میں نے ابھی آپ کہا اس متعلق آپ اپنے اظہار خیال کرنا چاہیں تو آپ دو چار منٹ کے اندر 5 منٹ میں کر لیجیے. جزاک اللہ.